اصبر على ما
يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب. اے نبی آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو بڑے طاقتور تھے اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے. سورت کے آغاز سے لے کے یہاں تک ہم نے کفار مکہ کی باتیں سنی، تکبر سے بھری ہوئی. ان کا خیال تھا کہ ہم لیڈرز ہیں، ہم بڑے ہیں، تو اب اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو سنوا رہے ہیں کہ تم کتنے کو بڑے ہو. اور داؤد علیہ السلام کون تھے؟ وہ ذل عید تھے. عید کا لفظ ید سے ہے، اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو ہاتھوں والا. اور ہاتھ کا لفظ صرف عربی زبان میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی قوت اور قدرت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ذرا ہاتھ دینا، یہ بیٹے بڑے ہو کے اس کا ہاتھ بن جائیں گے. ان کے بارے میں ہاتھوں والا کہنا ان کی اس بہت بڑی جسمانی طاقت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف نعمتیں دی ہیں، لیکن حضرت داؤد کی پرسنالٹی میں ہم دیکھیں تو جسمانی طاقت بھی کثرت سے ہے اور روحانی بھی. کیسے؟ پہلی بات ہے کہ جسمانی طاقت اتنی تھی تبھی تو جالوت کو قتل کیا، اور جنگی اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ الرٹ قسم کے تھے. اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بہت عروج آیا. کئی سالوں کی پسی ہوئی بنی اسرائیل حضرت داؤد کے دور میں دوبارہ اوپر چلی گئی. پھر اسی طرح ان کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہم نے سورۃ سبا کی آیات میں بھی لگایا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. آج ہم لوہے کو چھوڑیں، درخت کی ٹہنی کو نہیں توڑ سکتے، تو یہ لوہا توڑتے تھے. لیکن جو چیز ہاتھوں میں طاقت دیتی ہے نا، وہ تھی اصل میں انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں. نماز کیسی تھی ان کی؟ یعنی نفل نماز کی طرف اور تہجد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آدھی رات سوتے، یعنی شروع حصے میں سو جاتے، ایک تہائی رات پھر عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے، اور ایک دن افطار فرماتے. اور جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہو جاتا تو فرار نہ اختیار کرتے، اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کا خلاصہ ہے. کبھی سوچئے کہ یہ جسمانی اور روحانی طاقت کہاں سے آئی. اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اواب تھے. دنیا میں جو انسان جتنے بڑے لیول پہ جاتا ہے اتنا اس کے پاس کام زیادہ ہو جاتے ہیں اور اتنی اس کی عبادت کم ہونے لگتی ہے. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے لیڈرز بننے کی دو کوالٹیز بھی بتا دی کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے، جس کو یہ کام چاہیے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں سے ڈھونڈے کہ کیا کچھ ہے. اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ ذل عید، بندے کے اندر سکلز ہونی چاہیے کہ اس کے اندر واقعی کوئی طاقت تو ہو، کوئی کام کر تو سکے. دیکھیں آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں آج سے ہمارے ملک کے صدر ہیں، مان لیا، تالیاں سب کچھ، حلف برداری، پرسوں کیا ہوگا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹھتے کیسے ہیں، بات کیا کرنی ہے. وہ ساری لیڈری بندے کے لیے عیب بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب امانتیں غیر اہل لوگوں کے ذمے ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. مطلب یہ ہے کہ اتنا پھر ظلم ہوگا، اتنا فساد پھیلے گا کہ ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر کے رہ جائے گی. تو حضرت داؤد جیسا شخص جو اتنا مصروف بھی ہے، اس کے باوجود راتوں کو جاگتا ہوا دکھ رہا ہے اور دن کے روزے. ہم اپنے اوپر تو غور کریں، ہماری تو نمازیں بھی سیدھی نہیں ہیں، ہمارے تو صبح شام کے اذکار ہی کوئی نہیں ہے، کہاں وابیت، کہاں رجوع. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے قابل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کان اعبد البشر، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے. دیکھیں یہ جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو طاقت دیتی ہے. سورۃ مزمل میں بھی ہم جا کے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کو بھی یہی کہا گیا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. جب تک تبتل نہیں ہوتا نا، دین کے کام نہیں ہوتے. دین کا کام کرنے کے لیے کٹنا پڑتا ہے، فوکسڈ ہونا پڑتا ہے. اور اواب ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل بار بار اللہ کی طرف لگے. ایک نیکی کر لی تو دوسری, دوسری کر لی تو تیسری. وہ اپنی کسی نیکی پہ اپنے آپ کو تھپکیاں نہیں دیتا کہ ماشاء اللہ آپ تو اتنا کچھ کر لیا ہے, یہ کچھ کیا ہے. ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اندر بھی اوابیت ہے. اور جب بندہ رب سے جڑ جاتا ہے نا تو اللہ پتھروں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ, پھر ہم نے فرما بردار کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ. کیا کرتے تھے؟ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ, وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت. یہ ہے اس بندے کی کہانی کہ جو راتوں کو اللہ سے باتیں کرتا ہے, دن میں اس کی باتیں پتھروں کے بھی دلوں میں گھسنے لگتی ہے. ہماری باتیں کیوں لوگوں کے کانوں سے ٹکرا کے چلی جاتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں, اپنے بچے نہیں سنتے, شوہر نہیں سنتا, دوسرے کیوں سنیں گے؟ کیونکہ اوابیت نہیں ہے. آپ ان دونوں جملوں کو نوٹ کر لیں اور جا کے سورۃ مزمل میں اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے گا. جتنا آپ کا اللہ سے رجوع ہوگا, لاڈ پیار, کبھی دکھ, کبھی خوشی, کبھی محبت, کبھی اندیشے, کبھی خوف, اتنا آپ کی بات لوگوں کے دل میں جائے گی. یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کے دل کو پھر اللہ سے جوڑتا ہے. قولاً بلیغ بن جاتی ہے اس کی ہر بات. کیونکہ دیکھیے کہ ہر بندے کی فطرت ایک ہی ہے, اندر سے ہم سب ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے. جو بات بندے کے اپنے اندر سے نکلتی ہے نا, وہ ڈائریکٹ دوسرے کے اندر جاتی ہے. بالکل جیسے جیسے سپنج بھیگا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ ایک اور سپنج رکھ دیں تو اس کا گیلا پانی سارا دوسرا سپنج لے لے گا. اس طرح ہم دو انسانوں کو ساتھ رکھ دیں نا, تو جو ایک کے جذبات ہیں نا, وہ دوسرے کے دل میں آتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے, اور کوئی ہم سے بغض رکھے اس کی آنکھ ذرا ٹیڑھی ہو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے. کیونکہ ہماری شخصیات کے اندر بھی ایسے ریز پاس ہو رہی ہیں, اس طرح ہوتی ہیں. تو اوابیت کا نتیجہ کیا ہے کہ پہاڑ مسخر ہوتے ہیں. اور حضرت داؤد کے ساتھ تو حقیقت میں پہاڑ اس طرح مسخر تھے کہ ان کے ساتھ زبور پڑھتے تھے, آوازیں آتی تھیں. آج لوگ جو مرضی کہیں کہ نہیں وہ ایکو ہوتا تھا, آپ اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے مشکل ہے کوئی کہ پہاڑوں کو آواز دے. حقیقت میں پہاڑوں سے آوازیں آتی تھیں. اور بالعشی والی اشراق کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. عشی عشاء کے وقت کو کہتے ہیں, ظہر کے بعد سے اگلے دن صبح تک کا وقت. آج کی اصطلاح میں اس کو پی ایمز کہتے ہیں, اے ایم اور پی ایم. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن امریکہ میں اے ایمز اور پی ایمز چلتے ہیں. یہاں 13, 14, 15 پہ ٹائم چلا جاتا ہے نا, تو وہاں ایک دو ہی رہتا ہے لیکن پھر ساتھ اے ایم یا پی ایم لکھا جاتا ہے. تو عشی کا وقت پی ایمز کا وقت ہے. اور اشراق جو ہے صبح کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین پر پھیل گئی ہو. اس آیت سے ہی دلیل لیتے ہوئے حضرت ابن عباس نے صلاۃ الدہا کی فضیلت بیان کی ہے. صلاۃ الدہا کیا ہے؟ جس کا دوسرا نام ہے صلاۃ الاوابین. اواب کا لفظ پیچھے آیا نا, تو اوابین اوابوں کی نماز. ایک ہوتے ہیں نواب, ایک ہے نوابوں کی فجر جو 9 بجے ہوتی ہے, اور ایک ہے اواب, وہ اس وقت اشراق پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایات ہیں جو اس کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں. ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو شخص پابندی سے دوحا کے وقت 2 نفل پڑھے, کتنے مشکل ہیں. اور دوحا کا وقت پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب سورج کھل جائے, چاشت بولتے ہیں. ایک نماز ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد ہے, اس کو کہتے ہیں اشراق شرقہ سے. یہ صرف 2 نفل ہیں. نارملی سن رائز ہوا 7 بجے, پھر اس کے بعد 2 گھنٹے, 8 اور 9 کا ٹائم چھوڑے 10 بجے, بالکل دن جو کھل جاتے ہیں نا, اس وقت کو پھر چاشت کہتے ہیں. اسی کو چاشت کہتے ہیں, اسی کو اوابین کہتے ہیں, اور اسی کو دوحا کہتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت 2 نفل جس نے پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک بہت ہی پیاری روایت نوٹ کیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتوں کی وصیت کی کہ مرتے دم تک ان 3 کاموں کو نہ چھوڑنا, جس میں سے ایک کیا ہے, ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا. رکھتے ہم نے تو چھوڑے ہی ہوئے, پکڑے ہی نہیں کبھی. دوسری نماز دوحا, اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. اور دوحا کی جو رکعت ہیں کم سے کم 2 ہیں, 12 رکعت تک بھی آتا ہے, 4 رکعت تک بھی آتا ہے. مختلف روایتیں ہیں مختلف میں, لیکن اگر ایک انسان اپنی سہولت کے مطابق جو بھی پڑھ سکے انشاءاللہ دن کا آغاز انسان کا اتنا خوبصورت ہوگا اور انسان کے جوڑوں کا صدقہ یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس چاشت کے جو نفل ہیں بندے کے جوڑوں کو درست کرتے ہیں. خود سے پوچھئے 22 پارے پڑھنے کے بعد ابواب بنی ہو, سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ رہی ہوں, لوگوں سے نظریں اٹھ رہی ہیں, اللہ پہ لگ رہی ہیں. ابوابیت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے, اسباب کا تابع نہ ہو, حالات کا تابع نہ ہو, بلکہ اللہ کی قدرت کو دیکھے. پھر اس کے بعد دوسری نعمت جو ان کو پہاڑوں کی تسبیح کے بعد ملی وہ تھی وَالطَّيْرَ مَحْشُورَة, اور پرندوں کو بھی, وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے. یہاں جو لفظ ہے نا مَحْشُورَة, یہ مجموعہ کے معنوں میں جمع ہونے کے, یعنی جو ہی وہ پڑھنا شروع کرتے تھے تو پرندے بھی آ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اور کُلُّ لَهُ اَوَّاب, اور وہ سارے کے سارے اس کے فرما بردار تھے. ذرا ایک جملہ تو نوٹ کیجئے, اِنَّهُ اَوَّاب. داؤد کس کے اواب تھے؟ اللہ کے. پرندے کس کے اواب ہو گئے؟ داؤد کے. کیا پتہ چلا کہ ماں باپ جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو بچے ماں باپ کے لیے اواب بن جاتے ہیں. استاد جب اللہ کے لیے اواب ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے شاگرد استادوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تار اوپر سے بندھے ہوتے ہیں, ان کو توڑ دیں گے نا نیچے سے کبھی محبتیں نہیں ملیں گی. روئیں بیٹھ کے شوہروں کی محبت کے لیے, روئیں بیٹھ کے آپ ماں باپ کی بھائی بہنوں کی محبتوں کے لیے, اوپر سے حکم نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ملے گا. پرندے بھی ان کی باتیں سننے کے لیے آ جاتے تھے اور اڑتے تھے, اور ایک جگہ آتے اتنی میٹھی آواز تھی, اتنی دل نشیں آواز تھی کہ اڑتے اڑتے پرندے رک جاتے اور ہلکا بنا کے بیٹھتے. کیسا منظر ہوگا, کیسا پیارا لگے گا, اور سارے فرما بردار تھے. دیکھیے لفظ اواب آتا تو اللہ ہی کے لیے, لیکن یہاں اطاعت گزار کے معنوں میں. بعض نے کہا کہ نہیں لہو سے مراد اللہ کی ذات ہے, اس کے لیے اواب تھے, وہ بھی بات ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی ان کو دانائی. وَفَصْلُ الْخِطَابِ, اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ. آپ جمع کریں, آپ کے پاس ایک پوری لسٹ بن جائے گی ایک اچھے لیڈر کی خوبیوں کی. حضرت داؤد کو جو اور نعمتیں ملی ان میں ایک کیا تھا, اللہ نے ان کی سلطنت کو مستحکم کر دیا. شدد, شین دال دال اس کا روٹ ہے, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ شدت اور شدید بھی ہے. اور ملک کا ہو اس کی بادشاہت, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی حکومت یا ان کے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹرونگ قسم کی کنگڈم دی کہ جیسے عموماً ملکوں میں آپس میں جھگڑے اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, حضرت داؤد اس طرح کی ساری چیزوں سے بالکل پاک تھے. پھر آتینہ الحکمہ, حکمت بخشی. یہ ہے وہ چیز جو ایک اچھے لیڈر کو بہت ضروری ہے. اور حکمت کیا ہے؟ مناسب وقت پر مناسب فیصلہ. لکھ لیں, پوری زندگی حکمتوں کا مجموعہ ہے. کب کھاؤں کیا کھاؤں, کب سوؤں کب نہ سوؤں, کب جاگوں کب نہ جاگوں, یہ فیصلے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. اوابین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے درست کرنے کی توفیق دیتے ہیں. دیکھیے کہ جب اللہ سے آپ کا تعلق جڑتا ہے نا تو اللہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی پر حکمت ہوتی ہے, اب یہ بڑا ہو رہا ہے, اب دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اب اس کو تھوڑا لیکوڈ بھی دوں, اب اس کو تھوڑا سا سالڈ بھی دوں, اور اب یہ چلنے لگ گیا, اب اس کو روٹی بھی دوں, سو رہا ہے جاگ رہا, کرتے رہتے ہیں نا. ماں میں بچے کا دل پڑا ہوتا ہے, اس لیے جو ماں کو بچے کے لیے آئیڈیاز آتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں آتے. اسی طرح یاد رکھیے کہ حکمت جو ہے نا یہ اپنی زندگی کے بارے میں مناسب کاموں کا نام ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ سب اس وقت فیصلہ فرما لیں کہ مجھے سونا چاہیے, اور آپ اندر کونے میں جا کے سو جائیں, تو کیا آپ کا یہ فیصلہ حکمت والا ہے؟ رات کو 12 بجے سوتے سوتے اٹھی, ایک دم آئیڈیا آیا کہ چلو بریانی گرم کر کے کھاتے ہیں, کیا یہ آپ کا حکمت کا فیصلہ ہوگا؟ مناسب وقت پر مناسب کام, یہ ہے حکمتوں والی کہانی. اور یہ اللہ دے دے تو بڑی بات ہے, کیونکہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت سارے لوگ جو آگے نہیں بڑھ پاتے نا اپنے پورے اخلاص کے باوجود, پورے نیک جذبات کے باوجود, وہ اخلاص کی کمی نہیں ہوتی, حکمت کی کمی ہوتی ہے. اور اخلاص اور مخلص کا فرق تو اب مرحل ازبر کر چکے ہیں سورت صافات میں, یاد ہے؟ کیا بندہ مخلص کہ مخلص مخلص بننا ہے انشاءاللہ. اور جو مخلص بنتے ہیں نا ان کو اللہ حکمت دے دیتا ہے. سارے مخلصین میں سے چند لوگ مخلص ہو جاتے ہیں نا تو اللہ ان کے اوپر وہ باتیں کھول دیتا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ ہمیں دے دے. اگلی چیز وفصل الخطاب, خوبصورت بات کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورت بات کرتے تھے, زور بیان بہت تھا, قوت خطابت بہت تھی, اونچے درجے کے خطیب تھے. کہتے ہیں کہ خطبوں میں حمد و صلات کے بعد لفظ اما بعد کہنے کا رواج بھی انہوں نے ڈالا. کبھی آپ کسی عالم کی اسپیچ سنیں یا جمعہ کا خطبہ ہو تو شروع میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں نحمدہ و نصلی ولا کر کے, پھر کہتے ہیں اما بعد, اس کے بعد. یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہاں فصل الخطاب سے قوت فیصلہ مراد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جھگڑے چکانے اور جھگڑوں کا فیصلہ, تنازعات کا فیصلہ کرنے کی قوت بخشی تھی. اور آپ دیکھیں, مجھے تو اس وقت رشک آ رہا ہے کہ ہر خوبی تو ان میں موجود ہے, دین کی, دنیا کی, پھر اچھے خطیب بھی ہیں, پھر اس کے بعد فیصلے کرنے والے بھی ہیں, جسمانی طاقت بھی ہے. اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیں سناتے ہیں, پورا واقعہ اکٹھا ہی پڑھیں گے, پھر اس کے اندر سے عمل کی کچھ چیزیں ہم اپنے لیے الگ نوٹ کریں گے. یاد رکھیے کہ اس دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ جج بھی ہوتے تھے, اور یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہے نا وہ جج کرنے والا بھی ہو. جب چیزیں بکھرے ہوئے ہاتھوں میں جاتی ہیں نا تو کوآرڈینیشن ہی نہیں ہو پاتی. توحید میں بھی یہی چیز ہے, اللہ الحاکم بھی ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ المالک بھی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, اور وہ کیا تھا؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر یا اطلاع جھگڑنے والوں کی؟ کب؟ اس تصور المحراب, جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت خانے کی. کہانی کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ حضرت داؤد اپنے محراب میں یا اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے, ایک دم دو لوگ دیوار پھلان کر اندر آ گئے. ذرا سوچئے, میرا لے بندہ پولیس کو بلا لے, اور کیسی بڑی آزمائش تھی کہ ایک نبی, ایک بادشاہ, ایک جج, اور بغیر اطلاع, بغیر اپوائنٹمنٹ, بات کیے بغیر لوگ آ کے بیٹھ گئے. آگے کیا ہوا؟ اس دخلوا علی داوود, اور جب وہ اچانک داخل ہوئے داؤد پر, ففزیع منہم, تو آپ کچھ دیر کے لیے گھبرا گئے. انسان تھے, کہا ان کو کیا ہوا, ان کو تمیز نہیں. پہلے تو یہ گھبرائے ہوں گے نا, ہوا کیا, کوئی دیوار ہی تو نہیں گر گئی. پھر سمجھ آئے انسان ہے تو یہ غم ہوا گا, ان کو سمجھ کوئی نہیں, ان کو عقل نہیں ہے کہ اجازت لے کر آتے ہیں. پھر جب پتہ چلا کہ یہ انسان ہی ہے, قالوا لا تخف, تو انہوں نے کہا ڈریے نا, یعنی انہوں نے آنے والوں نے تسلی دی کہ ڈریے نا. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے اور انسانی روپ میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ سکھانا تھا. وہ کیسے تھا, واقعہ پڑھ لیں, پھر اس پہ بات ہوگی ان شاء اللہ. خصمانی بغا بادنا علی بادن, یہ دو جھگڑے کرنے والے یعنی مقدمے کے دو فریق ہیں, زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر, لہذا فحکم بیننا بالحق, آپ ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. لیکن یاد رکھیے, ولا تشتت, دیکھیے بے انصافی نہ کیجیے گا, یعنی کسی ایک کی سائٹ نہ لے لیجیے گا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیورٹزم کا شکار نہ ہو جائیے گا. اور وحدینا الی سوائے صراط, اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اب یہ دو لوگ آئے, کہانی بالکل واضح ہے کہ ان دونوں نے آپس میں ان کا کوئی جھگڑا تھا, تو حضرت داؤد کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور تسلی کروا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا اور سیدھی سیدھی بات کریں, یعنی انصاف کی بات کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر اور ایک حاکم کو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور حضرت داؤد کا اس پورے معاملے میں جو ہمیں ایک ہلکی سی اجتہادی غلطی دکھے گی وہ کیا ہے, کہ ایک کی بات سن کے انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا. اب اسی سوچ کو آگے رکھتے ہوئے ذرا واقعہ سنیے, بلکہ آپ اس کو کاماس میں کر لیجئے کہ لوگ اپنی بات سناتے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے ان ہذا اخی, یہ ہے میرا بھائی. اچھا ادب دیکھیے, لے کے مقدمہ آئے ہیں, یہ نہیں کہا ان ہذا عدوون, یہ میرا دشمن ہے, ادو بھی نہیں, اخی یہ میرا ہی بھائی ہے. لہو تس ام و تس اون عجتم, اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں. ناجہ جو ہے یہ دمبی, شیپ کے لیے لفظ آتا ہے. ولی یا ناجتم واحدتن, اور میری بس ایک ہی دمبی ہے. اچھا جی, پھر کیا ہوا؟ فقالا اکفل نیہا, یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس 99 ہیں کہ یہ ایک بھی مجھے ہی دے دو، یہ بھی میری کفالت میں دے دو. وزنی فی الخطاب، اور سختی کرتا ہے معاملے میں، یعنی چرب زبان اتنا ہے، باتیں اتنی بڑی بڑی کر لیتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے کے میرا 100 پورا کر دو. قالا، حضرت داؤد نے بس اتنی بات سن کے اب اپنی رائے دے دی جو ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. یہ ہے یہاں اس پوری سٹوری کا تھیم. قالا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، آپ نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے، بجائے اس کے کہ تجھے بھی 48 دے دے اور دونوں کے پاس 49-49 ہو جائیں، تمہاری بھی لینے لگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر حصے دار، پارٹنرز، شیئررز، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. ہاں مگر کون بچے گئے زیادتی سے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان حصے داروں کے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، لیکن وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور ایسے لوگ بڑے تھوڑے. میں نے یہ جملہ کسی بزنس مین کو سنایا تھا اپنے گھروں میں، یعنی میرے محرم ہیں، تو میں نے جب یہ آیت ان کو بتائی کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ پارٹنرز، یعنی جو سیم کام چیز پہ دو پارٹنر ہوتے ہیں، وہ اکثر دوسرے کا حق مار جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ ہمارا سارا حال جانتا ہے. تو میں نے کہا لا یعلم من خلق، وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. جس نے مشین کا پرزہ پرزہ جوڑا، اس کو تو سارا پتہ ہے کہ کون سا پیج کہاں لگا ہے اور کہاں ہے. اللہ نے اتنی بڑی حقیقت کھول دی اجتماعی زندگی کی اور مشترکہ کاموں کی. جب لوگ کامن کاز پہ آتے ہیں نا، تو کس طریقے سے لوگ حق مارنے لگتے ہیں، یہ بات ہو گئی. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو فوراً خیال آ گیا داؤد کو کہ اس اللہ نے آزمایا ہے. لہذا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو فوراً معافی طلب کرنے لگے اپنے رب سے. وَخَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے. پھر لفظ اناب آ گیا. پھر ہم نے ان کے اس رجوع اور اس رکوع سے کیا کیا؟ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پھر ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر، ان کی یہ خطا معاف کر دی. کیونکہ وَإِنَّ لَهُمْ عِندَنَا لَزُلْفَى، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے، بڑا قریبی تھا ہمارا. کوئی بات نہیں اگر اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ چھوڑتے تھوڑی ہیں چھوٹی سی بات پہ بندے کو. اور ساتھ ہی ساتھ وَحُسْنَ مَآب، اور خوبصورت انجام ہے یہ. لہٰذا داؤد علیہ السلام کو اس بنیاد پر خطاب کیا گیا، یا داؤد، اے داؤد سوچ لیں اب ذرا، اِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، آپ کے ہاتھ میں انصاف کی ترازو دی ہے، لہٰذا فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، بس فیصلے کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف کی بنیاد پہ، سنی سنائی بنیاد پہ نہیں، ون سائیڈڈ انکلائنیشن نہیں. حالات دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، موقع دیکھو، موقع کی مناسبت دیکھو، پھر فیصلے کیا کرو. لیکن کون سی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کیا کرو نفس کی خواہش کی. ایسی سائڈ نہ لے لیا کرو، جدھر دل چڑھا جو اچھا لگا اس کی بات سن لی، جو اپنے جیسا لگا اس کو سچ سمجھ لیا. اگر کوئی ایسا کر لے گا تو فَيُذِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ملتی ہے اس بات کی کہ بندہ حق کو چھوڑ کر انکلائنیشن کا شکار ہو جائے، کہ پھر وہ بہکا دے گی تجھے اللہ کے راستے سے. اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بہک جائیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں ہے عذاب؟ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے بھلا دیا یوم حساب کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بتا دیا کہ خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. نمبر ایک، عدل اور انصاف کو قائم رکھے، تقاضوں کو پورا کرے. دوسری بات، فیصلہ کرتے وقت کوئی خارجی چیز، باہر کی چیز، یعنی رشوت، سفارش، طمع، کوئی خوف، حتیٰ کہ اپنے ذاتی مفاد کو بھی اس پر اثر انداز نہ ہونے دیں. جو ایسا کرے گویا کہ وہ روزے جزا کو فراموش کر رہا ہے، قیامت کے دن پر اس کا کوئی ایمان نہیں رہا، چاہے وہ زبان سے ہزاروں دعوے کرے کہ میں قیامت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جو زندگی کے فیصلوں میں میزان عدل کو برابر نہیں رکھ سکتا، اس کا دعوی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، فراموش ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اب یہ ایک خلاصہ تھا، حضرت داؤد کا یہ واقعہ کیا تھا؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں قرآن کی کہانیوں کو فلمی کہانیوں اور ڈراموں والی کہانیوں کی طرح نہیں سننا اور سنانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اتنی گندی کہانی اس پہ گھڑی، مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ان کو اپنے سپاہی کی بیوی پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی تم میری شادی کر دو، تو اللہ نے وہ واقعہ ان کو اس دمبیوں کی صورت میں دکھایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھے یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان تک کو کافر کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، جنہوں نے حضرت نوح کو ننگا کر کے شراب پیتا ہوا دکھا دیا۔ اگر وہ ایسی کہانیاں پیش کر دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کہیں، کیونکہ ایسی چیزیں نبیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص حضرت داؤد کے متعلق ایسی بات کرے گا جس طرح قصہ گو کرتے ہیں، تو میں ان میں سے ہر ایک کو 160 درے لگاؤں گا۔ درے کیوں بولا 160؟ 80 کوڑے تو ہیں عام بندے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی سزا، اور اللہ کے نبی، اللہ کے سچے بندے پہ کیچڑ اچھالنا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اس میں بھی بیویوں کی بات ہے نا، لیان کی باتیں اور اس طرح کی باتیں۔ تو لہٰذا ایسے واقعات کو کبھی بھی افسانوں کی صورت میں نہ لیں۔ ہاں، اصل میں جو بات ہمیں اس میں سکھائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ غیب نہیں جانتے تھے، کیونکہ جب وہ دونوں آئے تو یہ فرشتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کر کے حضرت داؤد کو احساس دلایا۔ اگر آپ فیل کریں نا، تو اس کا تعلق پچھلی آیتوں میں جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اس کے ساتھ ہے کہ آتئی ناہ الحکمہ۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ دوسرے کے حالات کو دیکھ کر بندہ اپنے حالات سے میچ کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا اور حضرت داؤد نے اپنی عملی زندگی پہ اس کو لاگو کر لیا، اس لیے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب وہ کیا بات تھی اللہ کو پتہ، اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کیوں کھولیں؟ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہم اس کو کیوں کھولیں؟ لمبی بات ہے کوئی، ہمارے لیے عمل کی باتیں بہت ہیں اس میں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کبھی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی جج ہے اور وہ ایک طرف کے وکیل کی بات سنے اور کہہ دے کہ بس اس کے بعد جو اس نے کہہ دیا یہی ٹھیک ہے، یہ چیز انسان کو زندگی میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے کا اور شرمندہ ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ہم اپنی عملی زندگیوں میں اس کو کئی بار دیکھتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے، ایک کی طلاق ہو رہی ہے، لڑکا ادھر کا لڑکی ادھر کی، سارے لڑکی والے لڑکی کو سچا 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 کہتے ہیں، جو لڑکے والے وہ لڑکے کو مظلوم 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 کہہ رہے ہیں۔ کبھی نہ مانیں، ایک کان سے نہ سنیں، اللہ نے اسی لیے دو کان دیے کہ ایک ہی وقت میں ادھر والوں کی بھی سن لو ادھر والوں کی بھی سن لو، اور اپنی زندگی میں اس بات کو جگہ دے دیں۔ میں نے کبھی کہنا دور کی بات ہے، دل میں بھی نہیں سوچنا جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہ سنوں۔ میں نے اس کو عملی طور پہ دیکھا ہے اللہ کے بندوں میں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ سوال پوچھنے کے لیے اپنا مسئلہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی میرے یہ حالات ہیں، مجھے مشورہ دیں، تو میں اکثر فوراً نہیں جواب دیتی، میں کہتی ہوں اچھا آپ کل پوچھ لیں، میں اس کو خود سوچوں گی، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں کسی سے بھی آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی کہ کیا جواب دوں۔ تو میں نے کبھی بھی اس معاملے کو جب دوسرے کسی انسان سے جس کو میں علم میں اپنے سے آگے سمجھتی ہوں مشورہ کیا، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے دوسری سائڈ سنی ہے، تم سے تو سوال پوچھنے والی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی عمر کی لڑکی ہو یا کوئی تمہاری کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تمہیں پتہ اس کا شوہر کیا اس کے لیے کہتا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو خاموش رہو، دونوں سائڈوں سے سنو۔ یہ بہت زندگی میں فیصلہ، کئی گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اگر آپ اس معاملے کے اندر اس طرح بات کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں جو ایک اور چیز میرے اور آپ کے عمل کے، وہ خواہش نفس کو دبانا۔ آپ محسوس کریں گے کہ ابواب ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جہاں جو ہے وہ نفس کی خواہشوں پہ آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نفس کی خواہشوں کی وجہ سے انصاف نہیں کر پاتے, اور اس قسم کی باتیں کر کر کے بعض دفعہ لوگ اپنے لیے ترقی کے راستے بند کر دیتے ہیں. آگے بھی بات آئے گی, انشاءاللہ اس کو ہم یہیں رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکمت دے. عمل کی بات ایک اور لکھ لیں کہ سانجھے کھاتے میں میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا. دیکھیے کسی بندے کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ جب دوسرا اس سے پوچھ نہ سکے تو وہ من مانی کرنے لگ جائے. مجھے کس نے کہنا ہے, مجھے کس نے پوچھنا ہے, میں خود بڑا ہوں, مجھے کون کہے گا, دوسروں کو کیا پتہ چلنا ہے, ہو گئی بات, ہو گیا کام. اتنی شدید باتیں ہیں, یہ یقین کریں کہ جس سے کسی بندے کی کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور کہیں کے رکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن کلچر میں کبھی آپ کوئی ایک چھوٹی سی ٹکٹ بھی خریدتے ہیں نا تو 49 کی ہے نا تو 1 کرون بھی واپس آتا ہے, اس کی سلپ بھی آتی ہے. آپ کوئی ایک چیز آج خرید لیں, آپ مہینے بعد بھی اپنا کارڈ ان کو دکھاتے ہیں تو آپ کو پوری لسٹ دکھاتے ہیں کہ آپ نے ادھر اس پہ اتنا سفر کیا, ادھر گئے, وہ گئے. یہ ہے اصل میں وہ مزاج جو اسلام دیتا ہے ہمیں. لیکن ہم اپنی ذاتی زندگی پہ بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں, کیئر لیس. تو بعض دفعہ جب شراکت کے معاملات آتے ہیں, مثلا دو کاروبار ریش ہوتے ہیں, دو بھائیوں کے بھی کاروبار ہو سکتے ہیں, ہو گیا حساب کر لیا کر لیا, اچھا چلو ہو گیا, یہ چیز پھر اس چیز کو دیر پا نہیں کرتی. تو اپنے لیے یہ گرا باندھ لے کہ اگر مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا تو وہ پوچھنے والا ہے. اگر میرا پارٹنر کمزور ہے, ایسا ہوتا ہے, یہاں یہ بھی چیز آتی ہے نا کہ دیکھیں باتوں میں بڑا یہ تیز ہے, تبھی تو میری سومی دمبی بھی لے رہا ہے, کہ ہو سکتا ہے ایک بھائی بڑا سیدھا سادہ بیچارہ کم بولتا ہے, یا بعض مروت والے بھی ہوتے ہیں, کچھ پیسے کے پیر ہوتے ہیں جس کو ہماری زبان میں کہیں, اور کچھ بیچارے کہتے ہیں سو کے میرے بھائی نے لے لیا نا, اللہ کرے گا معاملہ برابری کا ہو جائے. لیکن جہاں کوئی دوسرا آپ سے نہیں پوچھ سکتا نا, وہاں سب سے بڑا پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے ان معاملات میں. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.